شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. منظور ہے گزارش احوال واقعی, منظور ہے گزارش احوال واقعی, اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے. محترم جناب علماء کرام, حضرات گرامی, میرا کوئی تقریر کرنے کا نہ ارادہ ہے اور نہ ہی حوصلہ ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں جو درس و تدریس سے منسلک ہے اور برسہ برس اس کام میں مصروف رہنے کے بعد آدمی کا ایک خاص مزاج اور خاص انداز نظر بن جاتا ہے, اور وہ پھر دنیا کے تمام حالات کو, معاملات کو اسی زاویے سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے. میں جب بھی حالات حاضرہ دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ فکر جو مجھے لاحق ہوتی ہے بحیثیت استاد کے, وہ اپنے نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور آج کی اس محفل میں بھی مجھے بے شمار نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں. جو نوجوان نہیں ہیں, والدین ہیں, اور ان کا واسطہ بھی ہر روز نوجوانوں سے اور بچوں سے پڑتا رہتا ہے. میرے پاس جب بھی نئے طلبہ آتے ہیں تو ان سے جب کچھ گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں تو اکثر ان سے یہ پوچھا کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ اصطلاح سنی ہے, ہمارے ملک کے ایلیٹس, اعلی طبقہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سنی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہیں؟ آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہوگا. بالعموم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایلیٹس کون ہوتے ہیں؟ میں کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا منفرد طبقہ ہے بھی اس ملک میں تو آپ اپنے آپ کو اس طبقے کی حیثیت سے کیوں نہیں گردانتے؟ تیسری دنیا کے اس غریب ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے اداروں تک پہنچ پاتے ہیں؟ کتنا فیصد حصہ ہے؟ یہ تو ہماری نفسیاتی کمزوری ہے کہ ہم ایلیٹ چوروں کو, بدماشوں کو, اسمگلروں کو, چمکتی دمکتی گاڑیوں میں گھومنے والوں کو اور چور دروازوں سے ایوان حکومت میں داخل ہونے والوں کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اپنی ذات میں بادشاہ ہیں, جن کے در پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا کر حاضر ہوتے ہیں, ہم انہیں ایلیٹس نہیں گردانتے. میں بدقسمتی میری کہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضرت سبط جعفر صاحب کا بڑا قریبی دوست رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں جو ایک بہت بڑا مجمع میں دیکھ رہا ہوں, آپ سب بھی سبط جعفر صاحب کے کوئی قریبی عزیز نہیں. وہ کیا رشتہ, وہ کیا تعلق ہے, وہ کیا کشش ہے جو سب لوگوں کو کھینچے لیے چلی آتی ہے اور آج سب یہاں جمع ہو کر بغیر کسی امتیاز کے, بغیر کسی فرق کے اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. بارہا کہی ہوئی باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں, الفاظ بیان کیے جاتے ہیں اور پھر عادت بن جاتی ہے مخصوص الفاظ میں اپنا مافی الضمیر بیان کرنا. کبھی کبھی ہم سوچ بھی لیا کریں کہ ان الفاظ کے دراصل معنی اور مفہوم کیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے, تو کبھی اس کی تفہیم کرنے کا بھی تو سوچیں کہ اس بات کا مطلب کیا نکلتا ہے. سیدھی سادھی سی ایک بات ہے کہ ملک کا سب سے بڑا شہر, اس شہر کا ایک نمایاں کالج اور اس کالج کا پرنسپل, کتنے کالجز کراچی میں ایسے ہیں جن کا پرنسپل موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کالج سے روانہ ہو جائے اور گھر چلا جائے. تصور کیجئے, ہم نام دیکھتے ہیں, منصب دیکھتے ہیں, حوصلہ دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں وہ حوصلہ اس وقت نظر آتا ہے جب سانحہ گزر چکا ہوتا ہے. کیا کبھی کسی زندہ آدمی کے لیے ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ کیوں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے ہو؟ یہ فکر کرنے کا کسی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی ہستی کے سامنے ہمت ہمیں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شخصیت اتنی تندرست اور توانا اپنے کردار کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ کی ہمت نہیں پڑتی کہ انہیں کوئی نصیحت کر سکیں یا انہیں کسی چیز سے خوف دلا سکیں. میری پہلی ملاقات سبط جعفر صاحب سے شاید 12-15 برس پہلے ہوئی, اور پھر درمیان میں اس عرصے میں کہیں کہیں کسی تقریب میں کسی جگہ علیک سلیک سلام دعا ہو جاتی تھی, کبھی انہیں سننے کا موقع مجھے ملا. لیکن اگر آپ اس معاشرے کے باشعور اور حساس فرد ہیں تو آپ انسان کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ کہاں جائے گا. اور آج اس تقریب میں جب ہمارے یہ نوجوان دوست سید محمد ابو ذر تشریف لائے تو ان کی صورت, ان کی چمکتی دمکتی پیشانی دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہیں کہاں تک جانا ہے. آج اس شہر کے گلی کوچوں میں آپ کو اتنے چمکتے دمکتے اور صاف ستھرے چہرے نظر آنا بڑا مشکل ہے. بدقسمتی اس قوم کی یہ دیکھیے کہ عالم کو کھو دیا اور نہ جانے کتنے ایسے خواب تھے، کتنے ایسے ارمان تھے، کتنے ایسے مستقبل تھے جنہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کس راہ پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. میرے لیے تو سبط جعفر ایک استاد تھے، ایک عالم تھے، ایک ایسا چراغ تھے جو اس معاشرے سے جہل مٹا رہا تھا، علم کی روشنی پھیلا رہا تھا. اور اس معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جو خود اپنے گھر کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں چمک دمک، روشنی، شان و شوکت اگر نظر آتی ہے تو اس وقت نظر آتی ہے جب ہمارے اپنے نشے مند آگ میں جل کر راکھ ہونے لگتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس آگ کو جلا کر ہم یہ روشنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا انجام صرف اور صرف راکھ ہے. کیا اہل تشیع اور کیا اہل تسنن، اور میں یہ کوئی تسنن پیدا نہیں کر رہا، میرے لیے تو ہر وہ فرد جو کلمہ گو ہے اس کا لہو کا ایک قطرہ بھی پوری انسانیت سے زیادہ اہم ہے. ہمارے پاس تو نہ جانے علم یہ کس صورت میں پہنچا ہے. میں ایک حدیث مبارکہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو میں نے ملک سے باہر صحیح بخاری میں پڑھی. آپ یقین جانیے کہ پچھلے 10 سال سے مختلف ایڈیشنز خرید کر اس ملک میں اس حدیث کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی چھپی. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری میری گردن پر ہے. حدیث مبارکہ میں نے یہ پڑھی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک فرد دوسرے کو کافر کہتا ہے تو کم از کم ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. غور کیجئے اس بات پر، دل دہل کے رہ جائے اور کسی کلمہ گو کی زبان لڑکھڑا کر بھی کسی کو کافر نہ کہہ سکے. لوگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، رہن سہن مختلف ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات میں کہیں قربتیں ہوتی ہیں، کہیں دوریاں ہوتی ہیں. لیکن اس زمین پر جو تہذیب ہے وہ تہذیب جب خالق حقیقی سے رشتہ قائم ہوتا ہے تو برقرار نہیں رہتی. میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے، وہ آپ کے اور آپ کے خالق حقیقی کے درمیان یا میرے اور میرے خالق حقیقی کے درمیان کبھی اس انداز سے قائم نہیں ہو سکتا. ہم اپنے آپس کے معاملات کو اللہ اور اللہ کے بندوں کے معاملات پر کیوں چاہتے ہیں کہ منطبق کرتے. ہمیں تو سوچنا یہ ہے کہ ایک وہ باپ جو کلمہ گو تھا, جو اس معاشرے کی اس قوم کی خدمت کر رہا تھا, علم کی روشنی پھیلا رہا تھا, اور آج اس کی اولاد, اس کی تہذیب, اس کی تربیت, اس کی میراث کا جس شان سے مظاہرہ کر رہی ہے, بخدا سارے دیگر لوگ یہاں سے چلے جائیں, ہمیں ایسے لوگ اس معاشرے میں چاہیے کہ جن کی اولاد اس معاشرے کے لیے خیر کا پیغام بن کر سامنے آئے. کس قدر بے حسی ہے کہ کراچی کے ایک بہت بڑے کالج کا ایک استاد اور پرنسپل, اور وہ بھی کوئی ایسا استاد ایسا پرنسپل نہیں کہ جو لوگوں سے کٹا ہوا ہو, لوگ اسے جانتے نہ ہوں, وہ محافل میں مجالس میں شریک نہ ہوتا ہو, بہت ہی فعال ہستی, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ وہ آن ڈیوٹی ہے اور شہر کے ایک ایسے علاقے میں کہ جس کی تاریخ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی فساد بپا رہتا ہے, اس کے باوجود وہ جرأت مند شخص سنت امام حسین پر عمل کرتا ہوا تنے تنہا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جاتا بھی اور آتا بھی, اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے درمیان یہ سانحہ ہو جاتا ہے, لیکن حکومت کے ایوانوں تک اطلاع نہیں پہنچتی, نہ کوئی وزیر نہ محکمہ تعلیم, کسی کو کوئی احساس نہیں کہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے. کیا آج کوئی دوسرا استاد اس جرأت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا؟ ہاں, سبط جعفر کی طرح کوئی جری ہوگا تو وہ تو یہ مظاہرہ ضرور کرے گا, لیکن اس معاشرے میں ایسے کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ لیکن اس قوم کی یہ بے حسی ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں ایلیٹ, شان و شوکت, روشنیاں اسی طبقے میں نظر آتی ہیں جو اس معاشرے میں عدم استحکام کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. ذرا سوچئے تو کہ 1400 سال پہلے انسانی تاریخ کا دل ہلا دینے والا اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ ہوتا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم یہودیوں سے مباہلے کی نوبت آ گئی. مارکے کا وہ وقت کہ جب زندگی اور موت دنیا اور آخرت سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے, ایک کالی کملی میں وہ شہنشاہ دو عالم کن ہستیوں کے ساتھ سامنے تشریف لاتا ہے؟ تصور کیجئے، جب ہم بات شان و شوکت کی کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس موقع پر شہنشاہ دو عالم ہیرے اور موتیوں سے مرصع اور مزین کسی تخت پر بیٹھ کر تشریف نہیں لائے تھے، جنت میں نوجوانوں کے سردار امام الشہداء امام عالی مقام جو اس وقت کم سن تھے، سر پر کوئی تاج سجا کر نہیں آئے تھے، شان و شوکت یہ ہوتی ہے، جرأت یہ ہوتی ہے، اور کس طرح اسلام کے دشمن مقابلے سے پہلے ہی دست بردار ہو گئے، اپنی شکست انہوں نے تسلیم کر لی، اور پھر تاریخ انسانی نے وہ منظر بھی دیکھا کہ میدان کربلا میں امام الشہداء دنیا میں نہیں، صرف دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں نوجوانوں کے سردار، ان کے بادشاہ تنہ تنہا اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں، تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، خزانوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، دولت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، یہ احسان کا سب سے بڑا درجہ ہے. غور کیجئے گا اس بات پر. میں ایک عالم نہیں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، زیادہ منہ شگافی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس بات پر غور کیجئے گا کہ یہ کیسا احسان ہے جو کہ امام عالی مقام نے کیا. کیا ان کے ساتھ پولیس کی موبائلیں تھیں؟ کالی چمکتی دمکتی گاڑیوں کی ایک قطار تھی، گارڈز لگے ہوئے تھے. شان و شوکت آج آپ کو ان چیزوں میں نظر آ رہی ہے، شان و شوکت اس انداز میں نظر نہیں آتی. عقل سے، بصیرت سے، نظروں سے، نگاہوں سے محروم ہے وہ قوم جو اس شان و شوکت کو نہیں دیکھتی کہ جب ایک استاد، ایک عالم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، سینہ تان کر، اپنا فرض ادا کر کر، اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنے کالج سے روانہ ہو جاتا ہے اور کوئی فکر اسے لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یہ اعتماد ہے کہ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، میں اس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں جو ہمیشہ سے احسان کرتا چلا آیا ہے، اور میں نے بھی اس قوم پر، اس معاشرے پر، جہل کے اندھیرے میں رہنے والے ان مفلوق الحال انسانوں پر احسان کیا ہے. جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ شان و شوکت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ شان و شوکت ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، یہ وہ شان و شوکت ہے جس کی تقلید کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میخوں کی طرح اس زمین کو سنبھالا ہوا ہے، اس ارض پاک کو محفوظ کر رکھا ہے، تحفظ دیا ہوا. اگر ایک ایک کر کے یہ میخیں اس طرح اکھڑتی چلی گئیں تو یاد رکھنا، نہ اس قوم کا کوئی مستقبل ہے اور نہ ہی اس ملک کا کوئی مستقبل ہے. ہر کلمہ گو جس کا خون اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بے جا بہایا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے محترم ہے، وہ شہید ہے. اللہ تعالی کے ہاں اس کے درجے بہت بلند ہیں. جب تک وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان تمام طاغوتی طاقتوں کے لیے جو ہمیں منتشر کرنا چاہتی ہیں، ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہیں، ہمیں برباد کرنا چاہتی ہیں، ان کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار. ذرا سوچئے تو، ایک استاد جو روزانہ کتنے معصوم کورے ذہنوں کو ایک ایسی کیفیت میں ڈھالتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے، ملک کے لیے کار آمد ثابت ہو سکے. وہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرنے والے عالموں کو، اساتذہ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے دشمن کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنا ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر چلے آئیں. کسی مسلمان کو، خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی عدالت لگائے اور خود مقدمہ چلائے، خود سزا دے اور پھر اس سزا پر عمل درآمد بھی کر دے. یہ نہ مسلمان کا وتیرہ ہے اور نہ ہی یہ کام کرنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے. ہمیں ایک ہو کر، متحد ہو کر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم وہ ہیں جو دراصل مسلمان ہیں، اور کوئی بھی اپنا نام مسلمان رکھ لے، کوئی بھی اپنا کیسا بھی نام اختیار کر لے، اپنے عمل سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم سب کو ان طاغوتی طاقتوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، اور اگر ہمیں اس کوشش میں سبط جعفر کے قدموں پہ بھی چلنا پڑے تو اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہی ایک مثال ہے کہ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. جزاک اللہ.